کھلتے نئے ہر دن دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا دے دے آداب زندگی۔
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا الحاج عبید رضا اتاری مدنی دعوت قدم القدسیہ کا پروگرام آداب زندگی ہے، اور آپ اس کو مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ خلیفہ امیر سنت ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت کے سائے میں رکھے اور ہمیں سلامتی عطا فرمائے۔ حضور، میں ایک جو ہے وہ عنوان جو بھی لینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو مختلف طرح کی صورتحال جو ہے وہ درپیش ہو جاتی ہیں۔ عموماً ہم نے جو ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ لوگوں میں ایک اضطراب اور ہیجان جو ہے وہ پایا جاتا ہے، بالخصوص گھر کی اگر کسی اسلامی بہن کا انتقال ہو جائے تو غسل میت جو ہے یہ کون دے گا، کفن جو ہے وہ کون پہنائے گا، یوں ہی اسلامی بھائی کا بھی اگر انتقال ہو جائے تو اس کے بھی ہم نے مختلف جو ہے وہ ایریاز کے اندر لوگوں کے مختلف حالات و واقعات جو ہے وہ دیکھے ہیں۔ کئی ایریاز میں تو لوگ جو ہیں وہ اویلیبل ہو جاتے ہیں، اور کئی ایریاز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر لوگ جو ہے وہ اپنے مرحوم کو اس کی باڈی کو لے کر کے کہیں چلے جاتے ہیں، کہیں دے دیتے ہیں کسی ادارے کے اندر، پھر وہیں سے وہ باڈی یوں بولیے تیار ہو کر کیا ہے وہ آ جاتی ہے، اور پھر اس کا ہمارا جنازہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ ارشاد فرمائیں کہ ایک مسلم معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، ایک مسلمان گھرانے سے ہمارا تعلق ہوتے ہوئے، ہمارے گھرانے کو موت یا میت کے معاملے پہ اس طرح کی صورتحال درپیش ہونی چاہیے کہ ہم پریشانی کا شکار ہوں اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جائے؟
دیکھیں کہ شریعت نے جو میت کے حقوق رکھے ہیں، اس میں کیا تجہیز و تکفین اور جنازہ اور تدفین، اس کے جو نا وہ اس پر لازم رکھا ہے، فرض کفایہ رکھا ہے کہ اگر کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا، ان میں سے کسی نے بھی جو نا وہ جیسے تین کام کر لیے ایک کام چھوڑ دیا تو سب کے سب گناہگار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ کسی ایک نے بھی کر لیا تو سب پر سے فرض اٹھ جائے گا۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے جو ہے وہ اپنے مؤمنین پر کہ جو اس پر ایمان لائے، مرنے کے بعد بھی جو وہ اس کے حقوق رکھے، اس کی قبر پر پاؤں نہیں رکھنا۔ اچھا، دوسرا یہ کہ جو کوئی میت کو 40 قدم دے، 10-10 کر کے 40 قدم کرے تو اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہوں گے، کبیرہ گناہ کے بڑے گناہ معاف ہوں گے۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ مسلمان کی میت کے ایسے حقوق رکھے کہ ایسے احکام رکھے کہ لوگ اس طرح متوجہ ہوں، اپنے بھائیوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ بے سر و سامان نہ چھوڑیں، یہ اچھے طریقے سے اس میں شرکت کریں، اچھے طریقے سے جو ہے وہ تدفین وغیرہ کریں۔ اچھا، پھر دوسرا یہ کہ دیکھا جائے تو چونکہ یہ بھی ہے، آج یہ دنیا سے گیا ہے کل ہم نے بھی جانا ہے، ایک اس میں یہ بھی یاد ہے، موت کی یاد ہے کہ بندہ جب موت کو یاد کرتا رہے گا تو اپنے رب کو نہیں بھولے گا، گناہوں میں نہیں پڑے گا، کہ نفس و شیطان یہ گناہوں کی طرف ابھارتے ہیں۔ اب اگر بندہ موت کو یاد کرے گا نا تو یہ اس میں کمی ہوگی، نیکیاں کرنے میں آسانی ہوگی، آخرت کی طرف بندے کا ذہن جائے گا، تو کئی گناہوں سے بچ جائے گا۔ ہمارا معاشرہ اگر خالی آخرت کو یاد کرے نا تو کئی گناہوں سے ہمارا معاشرہ بچ سکتا ہے، کئی مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں، کیونکہ نہ بندہ چوری کرے گا، نہ ڈکیتی کرے گا، نہ رشوت لے گا، نہ سود میں پڑے گا، تو کئی چیزوں سے بچے۔ تو یہی اسی طرح جو وہ دیگر کے جو حقوق کے وہ خیال بھی رکھے گا کہ اس کے ذہن میں جب یہ کہ مجھے مر کر اللہ کو جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اب یہ جو آپ نے جو پوچھا، آپ نے جو فرمایا کہ بتایا کہ کسی نہ کسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، تو دیکھیں جب شریعت نے فرض کفایہ کہنا تو ہمیں چاہیے کہ چونکہ یہ وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے اور کسی وقت بھی آ سکتا ہے، تو ہمیں اس کام کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے. تو تجہیز و تکفین یا آسان کام ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ. اور آپ کو یہ نہیں بتاتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کو کہ الحمدللہ الکریم دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں دفن کرنے کا, غسل دینے کا, کفن پہننے کا باقاعدہ ایک کورس ڈیزائن کیا گیا ہے, اور کئی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ہیں جو ان کورسز میں جو وہ حصہ لیتے ہیں, اور باقاعدہ اس کی ایک کتاب بھی ہے, تو اس میں اس کے سارے مسائل بھی لکھے ہوئے ہیں.
صحیح.
تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کورس کریں اور ہم بھی یہ سیکھیں, ہمیں یہ آنا چاہیے. اچھا, پھر دوسرا یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کسی کے اگر والد کا انتقال ہوا, دیکھیں بندہ تو مر گیا, ٹھیک ہے, اب یہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ اب اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا, اسے جو ہے وہ ٹھنڈک بھی محسوس ہوتی ہے, گرمی بھی محسوس ہوتی ہے, ٹھنڈا پانی اسے محسوس ہوتا ہے. اب کیا ہے کہ حکم کیا ہے کہ اسے زیادہ گرم پانی نہ دو کہ اس سے تکلیف ہوگی, اسے زیادہ ٹھنڈا پانی نہ دو کہ اس کو تکلیف ہوگی. اچھا, ایک ذرا فطری چیز ہے کہ اگر باپ کا انتقال ہوا تو بیٹا اگر غسل دے گا تو وہ ساری چیزوں کا خیال رکھے گا, وہ بالکل کروٹ بھی کرے گا نا, بالکل احتیاط سے کرے گا کہ میرے والد کو تکلیف نہ ہو. اسی طرح بھائی کا انتقال ہو تو بھائی بھی اس طرح خیال رکھے گا, بیٹے کا انتقال ہو تو باپ بھی اس طرح خیال رکھے گا, اس طرح والدہ کا انتقال ہوا تو بیٹی اس چیز کا خیال رکھے گی, بیٹی کا انتقال ہو تو والدہ اس طرح کا خیال رکھے گی. اب اگر کسی اور کے حوالے کر دیا تو ضروری نہیں کہ وہ اس طرح کا خیال رکھے. ہاں, اگر وہ خوف خدا والا ہے تو ضرور خیال رکھے گا, مگر آج کل ہم دیکھ لیں کہ خوف خدا کتنا پایا جاتا ہے. یہ بس ہے کہ ہمیں جو ہے نا خود جو ہے وہ یہ سیکھنا چاہیے.
ایسا رکاوٹ کیا ہے, کیوں نہیں لوگ سیکھتے؟
دیکھو, رکاوٹ تو یہ ہے کہ چونکہ بندہ جو ہے نا وہ آخرت اخروی معاملہ سے غافل ہے, اس کو جو ہے دنیاوی چیزیں سیکھنی ہے, دنیاوی سارے علوم حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر نہیں سیکھنا تو اخروی علم نہیں سیکھنا. آپ جو ہے وہ صرف اس کی بات کر رہے ہیں کہ تجہیز و تکفین کی, یعنی غسل دینے کی میت کو, اور کیا کہتے ہیں کفن پہنانے کی یا دفنانے کی, آپ اس کی بات کر رہے ہیں. آپ یہ بتا دیں ہمارے معاشرے میں نماز پڑھنا کتنوں کو آتی ہے, صحیح نماز پڑھنا. صحیح نماز سے مراد یہ کہ جو نماز شریعت کو مطلوب ہے, جس نماز کا شریعت نے حکم دیا ہے, اللہ رسول نے جس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے, اس طرح نماز ہمارے معاشرے میں کتنوں کو پڑھنے آتی ہے؟
بچپن سے ہی لوگ پڑھتے آ رہے ہیں.
دیکھیں کہ نماز کا معاملہ ہے, عبادت کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم تو بچپن سے کرتے ہوئے یہ جواب ملتا ہے, جبکہ کاروباری مسئلہ ایسا ہے کہ حالانکہ خاندانی پیشہ چل رہا ہے, خاندانی کاروبار چل رہا ہے, پھر بھی بندہ اس کاروبار کو سیکھتا ہے.
ایسا ہی
کیونکہ پیسہ ہے نا, اس میں پیسہ نظر آتا ہے. جبکہ اخروی معاملہ ایسا ہے کہ بظاہر جو نا وہ اس میں کچھ جو نا وہ آؤٹ کیا کہتے ہیں جو انکم ہوتی ہے نا, بظاہر نظر نہیں آتی, یہ مسئلہ ہے. اور دنیاوی معاملہ ایسا ہے کہ اس میں بظاہر انکم نظر آتی ہے, اس لیے بندہ اس میں منہمک ہو جاتا ہے, اس میں جو نا بالکل توجہ دیتا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ چیز فانی ہے, کاروبار ظاہر ہے کہ پیسہ فانی ہے, دنیا فانی ہے, اصل تو آخرت کی زندگی ہے. تو بندہ اس کو ترجیح دے, نماز کو ترجیح دے. البتہ یہ ضرور ہے کہ بندہ اگر نماز کو ترجیح دے گا, نماز اچھے طریقے سے پڑھے گا, تو اس کی روزی میں برکت ہوگی, اس کی مصیبتیں ٹل جائیں گی, اس کی پریشانیاں دور ہوں گی, سارے اسے مسائل حل ہوں گے, بیماریوں سے نماز بچاتی ہے. وہ تو کئی احادیث کریمہ ہیں نماز کے حوالے سے, نماز کے فضائل پر. تو دیکھیں, میں تو یہی عرض کروں گا کہ کفن دفن یہ بھی سیکھیں, نماز جنازہ بھی سیکھیں. اس میں بھیڑ چال نہ ہو کہ سامنے جو نا وہ باسکر دیکھیں, عید کی نماز ہاتھ اٹھایا جاتا ہے, باسکر جنازہ بھی لوگ ہاتھ اٹھا دیتے چونکہ وہ سامنے والے لوگ آگے دیکھ رہے ہوتے, اس نے ہاتھ اٹھایا کیا ہے, چونکہ تو اب اس میں بےچارا ہاتھ اٹھا دیتا ہے, حالانکہ اسے ہاتھ نہیں اٹھانا. اس میں یہ کہ ایک ہی بار ہاتھ اٹھانا تکبیر تحریمہ کے وقت, اور یہ کہ چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے جیسے چوتھی تکبیر کہہ لیں تو ہاتھ چھوڑ دینا ہے. تو خیر, نماز جنازہ کا طریقہ بھی سیکھیں اور کفن دفن بھی سیکھیں, اور دوسرا یہ کہ جو ہم پر پانچ وقت کی نماز فرض ہے وہ بھی سیکھیں.
اللہ کریم ہمیں یہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور قافلوں میں سفر کرنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے, آمین. ایسا چلتے چلتے ایک بات اور بھی ہو جائے, موضوع کنکلوڈ بھی ہو جائے گا کہ بعض کمیونٹی اور بعض طبقوں کے اندر جو غسل میت دینے والے لوگ ہیں ان کو نیچ سمجھا جاتا ہے, یا ان کو حقیر سمجھا جاتا ہے, یا ان کو ڈی ویلیو جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. تو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ دین اسلام کا پروسپیکٹو کیا ہے اس معاملے کے اندر؟
دیکھیں کہ شریعت نے جو ہے وہ اس کو فرض رکھا ہے، فرض اگرچہ فرض کفایہ ہے، اب جو فرض پر عمل کر رہا ہے اس کو ہم کیسے کہیں کہ معاذ اللہ نہیں چاہیے؟ اگر وہ ہے تو محسن نے ایک طرح سے دیکھا، آپ کو اگر نہیں آتا تو اس نے تو آپ کا حق ادا کر دیا، ورنہ تو آپ پر ہے یہ لازم، یعنی ذرا کہ سب پر لازم ہے، تو اس نے تو آپ کو جو ہے بچا لیا، اس نے آپ کا محسن نہیں ایک طرح سے، تو معاذ اللہ اس کو نہیں سمجھنا تو بالکل غلط ہے۔
فیملی میں سے کم از کم ایک مرد کو اور ایک عورت کو تو یہ سیکھ لینا چاہیے، مشورہ دیں گے؟
بالکل بالکل سیکھنا چاہیے، سب کو سیکھنا چاہیے ویسے تو۔
ماشاء اللہ، اللہ پاک ہمیں یہ احکام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جو کورسز ہوتے ہیں، کفن دفن کا کورس ہے، یہ کر لیں گے انشاءاللہ، قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ الکریم یہ اویئرنس ہم میں پیدا ہوتی رہے گی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں آپ کے سوالات کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی،
اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ گھروں میں نفلی صدقے باکس رکھے ہوتے ہیں جن میں روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ نفلی صدقہ ڈالا جاتا ہے، تقریباً ایک ماہ بعد ان پیسوں کو جمع کروایا جاتا ہے، ان پیسوں کو گھر میں رکھنے سے نحوست ہوتی ہے یا نہیں؟
جی حضور،
اب دیکھیں کہ صدقے کے لیے جو نا وہ صدقہ باکس میں رقم ڈالنا ایک طرح سے صدقہ کرنے کی نیت ہے، یہ بندہ ذہن میں رکھے، یہ نیت ہے اور نیت بڑا ثواب بھی ہے، چونکہ جب تک یہ صدقہ کیا کہتے ہیں جب پہنچے گا نا، جیسے فقیر کے ہاتھ میں نہ گیا یا جن کو آپ نے رقم دینی ان کے ہاتھ میں نہ گیا، تب تک یہ رقم نکالنے والے کی ملکیت ہے، باکس میں اگرچہ کہ ڈال دیا، ملکیت یہ اسی کی ہے کہ جس نے یہ رقم ڈالی ہے۔ اب اس کا یوں سمجھا دوں کہ مثال کے طور پہ، اب جیسے چونکہ جس نے بتایا کہ ہر مہینے میں ایک بار اس سے پیسے نکالے، اب یہ ہے کہ کوئی شخص ڈالتا رہا 29واں دن آیا، اس کا انتقال ہو گیا، اب اس رقم کا کیا جائے؟ تو شرط تو یہ کہ یہ رقم اب ورثہ پر جو ہے نا وہ تقسیم ہوگی، اس میں حق وراثت جاری ہوگا۔
ٹھیک،
اب یہ کہ وہ رقم پہنچ گئی، اب اس کا انتقال ہو گیا تو کچھ بھی نہیں، صدقہ ادا ہو گیا۔
ٹھیک ہو گیا، ایسا کتنا صدقہ کرنا چاہیے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟
دیکھیں ہر ایک کو جو ہے نا وہ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کرنا چاہیے، کسی کی حیثیت 1 روپیہ تو 1 روپیہ کرے، کسی کی حیثیت 100 روپے 100 روپیہ، کسی کی حیثیت 1000 روپے تو 1000 روپیہ کرے۔
حیثیت کا تعین کیسے کرے گا؟
اب وہ دیکھیں کہ اپنے اس کے جو ہے نا وہ اخراجات وہ کتنے کرتا ہے، دیگر چیزیں اگر وہ لیتا ہے تو اس کے کتنے اخراجات کرتا ہے، اس کے مطابق وہ کرے صدقہ۔
ویسے حضور دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ جب اخراجات کٹ کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو اللہ کے نام پر دے رہے ہوتے ہیں وہ کٹ کرتے ہیں، یعنی اگر حالات جو ہے وہ فائنینشیل صورتحال جو ہے یہ ٹف ہو رہی ہے اور مالی حالات جو ہے کمزور ہو رہے ہیں، تو سب سے پہلے جو روکنا ہے وہ کیا روکنا ہے؟ جو اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں اس کو روکنا ہے، جو کسی مسجد میں دے رہے ہیں اس کو روکنا ہے، کسی مدرسے میں دے رہے ہیں اس کو روکنا ہے، کہیں دینی خدمت میں کر رہے ہیں اس کو روکنا ہے، کہیں کفالت کر رہے ہیں اس کو روکنا ہے، اور اپنی جو معاملات کے اعتبار سے جو روٹین ہے اس کو بالکل نہیں چھیڑنا اور اس کو ویسے کا ویسے چلنے دینا ہے، اور اس کو جو ہے روک دینا ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟
یعنی دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ خرچ کر رہا ہے، جو خرچ کر رہا تھا اس کو تو نہیں روکنا چاہیے۔ اب یہ کہ حالات اگر ایسے ہو گئے کہ اب چونکہ نان نفقہ بھی دینا ہے اور یہ نفل ہے اور یہ واجب ہے یہ لازم ہے، تو جب اس وقت ذرا لازم کو ترجیح دی جائے گی، مگر یہ کہ ایسی کنڈیشن نہیں ہے اور اس کے دیگر اخراجات بھی چل ہی رہے ہیں تو یہ کام کیوں روکا جائے؟ صدقہ دیا جائے کہ اس کی برکت سے جو اس کے پیسوں میں کمی بھی اس میں بڑھوتی ہو جائے گی، اللہ برکت دینے والا ہے۔
سبحان اللہ۔
اچھا دوسرا یہ اسکو تو سوال میں یہ بھی تھا آیا کہ یہ اس میں نحوست ہوتی ہے نہیں ہوتی، تو معاذ اللہ ایسی کوئی بات نہیں، کوئی نحوست نہیں ہے، یہ تو ہے ثواب کا کام، کہ چونکہ نیت ہے نا اچھی نیت ہے نا، جو اس نے صدقے کے لیے الگ رقم کر دی تو اس کے گھر میں رکھنے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔
مرحبا، ماشاءاللہ۔ جی کال،
میرا جانشین عطار کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، اگر کوئی شخص موبائل ریپیئرنگ کا کام کرتا ہو جس میں ہاتھ کے ناخون سے بہت زیادہ کام لینا پڑتا ہے، کیا اس وجہ سے ناخون بڑھانے کی اجازت ہے جبکہ اس کی صفائی کا خیال بھی رکھا جائے؟ پلیز جواب ارشاد فرما دیں۔
النظافت من الایمان، تو یعنی صفائی ستھرائی ایمان سے، تو ناخون جب بڑے ہوتے ہیں تو میل کچل ہوتا ہے، تو ان سے ذرا بچنا بھی دشوار ہوتا ہے۔ اب ایک تو یہ ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ 40 دن سے اگر زائد ہو جائے نا ناخن نہ کاٹا تو یہ گناہ ہے، یہ مکرو تحریم ہے، یہ بندہ گناہ گار ہوگا، تو لہٰذا اس سے تو زیادہ ناخن بڑھا ہی نہیں سکتا، تو کاٹنا لازم ہے ورنہ گناہ گار ہوگا۔ مزید یہ कि जितनी भी चीज़ें हैं ना दुनिया में जो बनाई हुई है, जितनी भी चीज़ें इन सब के औजार है। अब बंदा बोले कि यार जो है ना वो कील मुझे ठोकनी है तो हथौड़ी है नहीं, तो ये कोहनी से ठोकना शुरू हो जाए तो इसे काम नहीं होगा। ये भी औजार ऐसे भी कर दे, नाखून से मोबाइल खुल सकता है तो ऐसे नहीं खुलेगा क्या, ऐसे नहीं कील ठोकेगी, लकड़ी में तो चलिए थोड़ी बहुत तो बंदों कोशिश कर सकता है ना, ये यूं कर तो सकता है ना। मिसाल दे रहा हूं मैं एक, या अपने मोबाइल से कर ले, मोबाइल से तो कील डाल सकता है, छोटी मोटी कील नहीं डालेगा ना क्योंकि मोबाइल टूट जाएगा। तो भाई
यूं करेगा वैसे इसको लोग बेवकूफ बोलेंगे,
बेवकूफ बोलेंगे। जैसे कील को कोहनी या ये हथेली से जो ना वो ठोकना बेवकूफ इसको कहेंगे ना, तो इसी तरह जो ना वो मोबाइल वगैरह जो ना उसको मैं तो यही कहूंगा कि नाखूनों से खोलना जो ना ये अक्लमंदी नहीं है, जो इसके टूल्स है वही इस्तेमाल करें।
मदीना मदीना
हर चीज के औजार हैं, तो मोबाइल खोलने के इसके अलग से टूल्स आते हैं तो वो इस्तेमाल करें, नजाफत भी रहेगी, नाखून भी उसे छोटे रहेंगे। अच्छा अब अगर नाखूनों का इस्तेमाल है ठीक है, इसने टूल्स नहीं रखे, अब नाखूनों को पूरा जो ना वो कट गया टूट गया तो अब क्या होगा,
तकलीफ होगी।
तकलीफ कैसी तकलीफ होगी, नाखून जब बड़ा होता है सो बंदा इस्तेमाल करता है नाखून टूट जाता है, आजमाइश पड़ जाता है। तो लिहाजा जिस चीज के जो टूल्स है ना वही इस्तेमाल किए जाए, कैसी माफियत है कि चीज भी सही रहेगी। अच्छा चूंकि आप तो जहर है कि किसी चीज आपको किसी ने बनाने के लिए दी ना अपनी चीज, तो उसकी चीज पर जो ना कोई निशान नहीं आएगा, नाखूनों से करेंगे उसी चीज डैमेज हो सकती है। टूल्स अगर इस्तेमाल करेंगे जो इसके अपने टूल्स हैं उसके उससे करेंगे तो उसी चीज फ्रेश रहेगी, आपका धंधा भी चलता रहेगा, लोगों में भी जो ना वो आपकी बात एक मशहूर हो जाएगी, नहीं यार यहाँ आप चीज दें तो परफेक्ट मिलती है, साफ मिलती है।
औजार कीमती होते हैं, नाखून क्या है अपना ही नाखून है, ये बढ़ गया तो चलो काम करते रहेंगे, बंदा कॉस्ट बचा लेता है, कॉस्ट कटिंग हो जाती है, काम तो हो ही जाता है।
नहीं फिर भी जो ना वो काम में वो हुस्न नहीं रहता, वो सफाई नहीं रहती, वो नजाफत नहीं रहेगी,
ऐसा ही
ना उसमें नजाफत रहेगी ना पेट में नजाफत रहेगी, मेल पर अंदर जाता रहेगा, जब मेल अंदर जाएगा तो एक वक्त है दिमाग ही काम नहीं करेगा, मैदा डिस्टर्ब होगा तो दिमाग काम नहीं करेगा।
अल्लाह पाक हमें थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जी कॉल लेते हैं।
मेरा सवाल ये है, क्या ख्वातीन की नमाज अदा हो जाने के लिए अजान सुनना शर्त होती है, यानी अगर वो नमाज का वक्त शुरू हो जाते ही अजान से पहले अपनी नमाज मुकम्मल कर ले तो क्या नमाज हो जाएगी या इसको दोबारा अदा करना होगी?
हाँ देखिए इसमें तो कोई सी शर्त तो नहीं है, जैसे नमाज का वक्त शुरू हो गया तो नमाज अदा हो सकती है, अलबत्ता ख्वातीन के लिए मुस्तहब ये है कि फजर के अलावा, फजर में तो ये कि वो जल्दी अदा कर लें, जैसे वक्त शुरू हो गया नमाज अदा कर लें, जबकि दीगर नमाजों में ये कि जब मस्जिद की जमात हो जाए ना मर्दों की तो उस वक्त अपने घरों पर ये अदा करेंगे, ये इनके लिए मुस्तहब है।
मरहबा जी कौन?
कहा जाता है कि जब तक जुमे के दिन जुमे की नमाज मस्जिद में खत्म ना हो जाए औरतों को घरों में जोहर की नमाज ना पढ़े, अगर पढ़े तो उनकी नमाज नहीं होगी, तो क्या ये बात दुरुस्त है?
जी
नहीं, ऐसा नहीं है कि इस औरतों के लिए यही हुक्म है कि जैसे वही कि मस्जिद में मर्दों की जमात हो जाए तब जो है ना वो अपनी नमाज पढ़े, तो जुमा के लिए भी यही है कि मुस्तहब है कि जुमा हो जाए तभी अपनी जोहर की नमाज अदा कर ले। अब अगर किसी औरत ने जो है वो जुमा से पहले ही जो वो जोहर अदा कर ली, जैसे वक्त शुरू हुआ जोहर अदा कर ली तो कोई हर्ज नहीं, बस एक खिलाफ मुस्तहब काम हुआ,
ठीक
नमाज तो हो जाएगी,
ठीक
कोई दोहराने नहीं पड़ेगी।
ठीक है जी कौन?
शहजादा हुजूर की बारगाह में मेरा एक सवाल है कि अपने पीरो मुर्शिद के लिए दुआए मगफरत कर सकते हैं या नहीं?
जी हाँ बिल्कुल, अपने पीरो मुर्शिद के लिए दुआए मगफरत कर सकते हैं, हालांकि देखें कि अहदीस मुबारक में जो ना सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के लिए भी है दुआए मगफरत करने का, जैसा कि मुसलमानों के तीसरे खलीफा अमीर मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुलाम हज़रत सैयदना हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि खातमुन नबियीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब एक मैयत को दफन करके फारिग हुए तो उस पर खड़े होकर फरमाया कि अपने भाई के लिए इस्तिगफार करो और इसके लिए कब्र के सवालों जवाब में साबित कदमी का सवाल करो कि अब इनसे कब्र में सवाल किया जाएगा, तो अहदीस मुबारक में चाहे लगे ये साबित है। अच्छा दूसरे अर्ज कर दूं कि तमाम सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान जन्नती हैं और सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान जो ना जहन्नम की भिनक यानी हल्की सी आवाज भी ना सुनेंगे, तो ये इनकी शान है। دوسرے کے محشر میں جو بڑی گھبراہٹ ہوگی اس میں بھی یہ غمگین نہیں ہوں گے، یہ معاشر کی گھبراہٹ کو غمگین نہیں کرے گی، بلکہ فرشتے جو ان کا استقبال کریں گے، کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن کا تم سے وعدہ تھا۔ اور قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکل وعد اللہ الحسنا۔ ترجمہ کر سلیمان، تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 10 سے۔
سبحان
اللہ۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما۔ ترجمہ کنز الایمان، برابر نہیں وہ مسلمان کہ بے عذر جہاد سے بیٹھ رہے ہیں اور وہ کہ راہ خدا میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، اللہ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کا درجہ بیٹھنے والوں سے بڑا کیا، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا، اور اللہ نے جہاد والوں کو بیٹھنے والوں پر بڑے ثواب کی فضیلت دی ہے۔ ان آیت مبارکہ کے تحت جمہور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ جنت صحابہ کرام علیہ رضوان کے دونوں گروہوں سے، یعنی ایک تو وہ گروہ جو فتح مکہ سے قبل ایمان لایا اور ایک وہ گروہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لایا، ان سب سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو نا یہ وعدہ فرما لیا۔
سبحان اللہ۔
تو جب صحابی کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے تو پھر عام مسلمان کیا، ٹھیک ہے پیر ہے، پیر و مرشد ہیں، بالکل ان کے لیے دعا مغفرت کر سکتے ہیں، پیر و مرشد چاہے جتنے بھی نیک ہو، جو بھی ہو، غوث ہو مگر خطب ہو، غوث ہو مگر وہ کسی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔
ایسا ہی
صحابی تو ذرا وہ ہے کہ جنہوں نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ ڈائریکٹ صحبت حاصل کی بحالت ایمان، وہ یہ انہی کا حصہ ہے۔ تو لہذا ہمیں جو ہے وہ دعائے مغفرت کرنی چاہیے اپنے لیے بھی، اپنے پیر و مرشد کے لیے بھی۔
مرحبا جی، کون؟
میرا سوال یہ ہے کہ حج اور عمرے کے لیے سوال کرنا کیسا؟
دیکھیں، حج اور عمرے کے لیے سوال کرنا بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ اپنے پاس نا وہ کیا کہتے ہیں سفر کے اخراجات یہ ہونے چاہیے، ورنہ اور بندہ سفر نہ کرے۔ صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر خزائن العرفان میں پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، ترجمہ کریں سلیمان، اور توشہ ساتھ لو کہ سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے۔ اس کے تحت فرماتے ہیں کہ بعض یمنی حاجی تھے نا، بعض یمنی وہ کیا کہتے تھے، حج کے لیے جو نا وہ بغیر سامان کے وہ روانہ ہو جاتے تھے اور اپنے آپ کو وہ متوکل کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا وہ اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، ہم بڑے توکل کرنے والے ہیں۔ اچھا، اب یہ کیا کرتے، مکہ مکرمہ پہنچ کر لوگوں سے جو ہے نا وہ سوالات کرنا شروع کر دیتے، کبھی جو ہے نا وہ کسی کی چیز چھین لیتے، کبھی کسی کے جو ہے نا وہ مال میں خیانت کر لیتے،
تو بھیک مانگنا شروع کر دیتے،
ہاں بھیک مانگنا شروع کر دیتے، اور کبھی خیانت بھی کرتے، کبھی چھین بھی لیتے، اور اپنے کو کہتے کیا دے متوکل، یہ توکل نہیں ہے۔ تو ان کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ توشہ لے کر چلو، اوروں پر بار نہ ڈالو، یعنی اوروں پر اپنا وزن نہ ڈالو، سوال نہ کرو، کہ بہتر توشہ پرہیزگاری ہے۔
دل بڑا کرتا ہے جانے کا، حساب اسباب اپنی طرف سے دیکھیں تو ساری زندگی اپنا روٹی پوری کر لیں یہ بڑی بات ہے، تو کب باری آئے گی ہماری، ہم یوں ہی رہ جائیں گے، اگر ایسے ہی مر گئے ہمارا کیا بنے گا۔ لوگ جو ہے نا وہ عشق کے جذبے میں مغلوب ہو کر بھی بعض اوقات جو ہے وہ سوال کرتے ہیں، آپ مجھے بھیج دیں، آپ مجھے یوں کر دیں، آپ مجھے پیسے دے دیں، آپ مجھے خرچہ دے دیں، آپ مجھے ٹکٹ دے دیں، آپ مجھے بیکجی دے دیں، آپ مجھے رہائش کے کا خرچہ دے دیں، آپ مجھے یہاں یہ کر دیں، میں نے یہ انتظام کسی سے کر لیا ہے، یہ کسی نے کر دیا ہے، آپ یہ کر دیں، تو یہ اجازت ملے گی اس کی؟
دیکھیے وہی کہ جہاں سوال پایا جاتا ہے نہ سوال کرنا، کہ جہاں سوال کرنا ناجائز ہے وہاں ناجائز رہے گا، تو وہاں سوال کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. اب بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ دوست سے سوال کرتا ہے اور دوستی ایسی ہے کہ سامنے والے کو فیل نہیں ہوتا اور وہ بہت خوشی دیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اور اگر کنڈیشن ایسی ہے کہ یہ ذرا کہ سوال کرے گا اس کو فیل ہوگا، وہی بھیک مانگنا ہوا گویا کہ ایک بندہ روڈ پہ بھیک مانگ رہا ہے بالکل دھوپ میں، اور ایک بندہ جو ہے وہ فون کر کے بھیک مانگ رہا ہے اچھے والے فون سے، وہ بھیک ہو رہا ہے، تو دونوں بھیک. تو لہٰذا اگر ایسا ہے تو جائز نہیں ہے. دوسرا یہ کہ سوال کرنا ہی ہے، مانگنا ہی ہے، تو جس ذات نے دوست کو دیے، مالداروں کو دیے نا رقم، اسی سے سوال کرے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ اللہ مجھے حج پہ جانا ہے، اللہ مجھے عمرہ کرنا ہے،
سبحان اللہ،
اے اللہ میں جو ہے وہ تیرے در کا طواف کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیرے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مسجد شریف کی زیارت چاہتا ہوں، میں وہاں حاضری دینا چاہتا ہوں، تو میرے لیے اسباب پیدا فرما. بظاہر میرے پاس کوئی سبب نہیں ہے، تو میری مدد فرما، تو میرے لیے اسباب پیدا کر. آپ دیکھیں گے کتنے غریب ہیں، سفر کرتے ہیں بغیر مانگے،
بالکل
کرتے ہیں سفر، اور کتنے سفر ہو جاتے ہیں، بعض ان کو کاؤنٹنگ بھی نہیں ہوتی. تو یہ ہے اللہ سے بندہ مانگے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرے، ورنہ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگے کہ تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے.
سبحان.
تو لہذا لوگوں سے نہ مانگے.
مرحبا.
کہ پھر دوسرا یہ کہ سوال کرنے سے عزت جو ہے نا یہ گھٹتی ہے، بندے کی عزت ڈاؤن ہوتی ہے، بندہ ڈی گریڈ ہوتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اس بندے کا جو کوئی فون بھی نہیں اٹھائے گا، یار ابھی یار یہ جو نا وہ سوال کرنا شروع کر دے گا، یار ابھی یہ مانگنا شروع کر دے گا، ابھی یہ جو نا کچھ نہ کچھ اپنی مصیبت بتائے گا مانگنا شروع کر دے گا، الگ ہٹا کٹا ہے، سوچائے کہ یہ کام کرے، تو میں سمجھا بھی چکا ہوں، پھر یہ کام کرتا نہیں ہے، بس خالی اس کی ایک عادت پڑ گئی ہے، بڑی بدنام ہو جاتا ہے، کوئی ہاتھ نہیں پکڑا تھا. تو لہٰذا سوال کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، سوال نہ کریں، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں رکھیں.
جی کون؟
اچھا میرا یہ سوال ہے کہ مسکین کی تعریف بتا دیجیے.
ہاں مسکین یہ کہ جس کے پاس ایک دن کے کھانے اور پہننے کا نہ ہو وہ مسکین ہے، اور ایسے شخص کو سوال کرنے کی اجازت ہے. اب اس میں بھی دیکھ لیں کہ اگر کپڑے ہیں اور کھانا نہیں ہے تو کھانے کا یہ سوال کر سکتے، کپڑے کا سوال نہیں کر سکتا. اچھا کھانا ہے اور کپڑے نہیں ہے، اب یہ جو نا وہ کھانے کا سوال نہیں کرے گا، کپڑے کا کر سکتا ہے. کپڑے ہیں کھانا نہیں ہے، اب یہ کہ وہ کھانے کا سوال کر سکتا ہے، کپڑے کا نہیں کرے گا. فتح عالمگیری میں ہے کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، حتیٰ کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے بھی سوال کرنے کا محتاج ہو، بس اس کے لیے سوال کرنا حلال، جبکہ فقیر کے لیے سوال کرنا حلال نہیں، کیونکہ بدن کو ڈھانپنے کے بعد جو ایک دن کے کھانے کا مالک ہو اس کے لیے سوال کرنا حلال نہیں ہے.
اتنے بھیک مانگنے والے گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں، اور جس طرح بھی آپ نے کہا کہ موبائل پہ فون کر کے بھی بھیک مانگ رہے ہیں، اور آج کل تو اچھے کپڑے پہن کر، اچھا لباس پہن کر جو ہے بھیک مانگ رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ یا پھر کچھ لوگ ہیں وہ ہمیں خاص پوائنٹ پر نظر آتے ہیں، یعنی یہ پوائنٹ جیسے ایک بھیک جو ہے نا بندہ دکان کھول لیتا ہے تو روزانہ کام ملے گا یا اپنی دکان پر ملے گا، اس طرح کچھ لوگ جو ہیں ان کے چہرے نقش سے ہو گئے ہیں دماغ میں. میں اپنے آپ پر غور کروں، مدنی چہرے کے ناظرین ہیں یہ بھی جو ہے وہ غور کر رہے ہوں گے اس بات کے اوپر، اور اگر غور کریں تو چیزیں شاید ان کے ذہن میں بھی آ جائیں گی کہ فلاں یہ ہے جگہ تو یہاں پر یہ ہی ملے گا، اور روزانہ ہی ملے گا، اور بلا ناگا جو ہے نا یہ یہاں پر ملے گا، اور آ ہی رہا ہے روزانہ، ان کا کیا کریں گے؟
بند یہ وقت کے ساتھ ملے گا،
ایسی بات
کٹورا بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا. سر یہ تو ظاہر کے پیشاور بھکاری ہوتے ہیں، آدھی بھکاری ہوتے ہیں، باقی ان کا تو ظاہر کے پورا ایک گینگ ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ یہ بھکاری نہ تو اس کو محلے میں جانتا ہے، پتہ ہی نہیں رات ہی کہاں چلا جاتا ہے. اب ایک بندہ ہے، بعض آپ کو ایسے بندے ایسے ملیں گے کہ جو چل پھر نہیں سکتے، صبح صبح نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، سورج کی طرح چمکنا شروع ہو جاتا ہے، آنا نمودار ہو جاتے ہیں، جس سے سورج غروب ہوتے ہیں تو یہ بھی غروب ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں یہ؟ باقاعدہ ذرے کہ یہ بس اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، یہ باقاعدہ ایک پیشہ ہے، یہ ایک پوری مافیا اس پر کہ یہ بھکاریوں کو چھوڑنا، ان کو لانا لے جانا سارا یہ کرتے ہیں۔ یہ اگر تجربہ کرنا ہے تو یہ بھکاری سے پیسے لے لیں تو پتہ چل جائے گا دائیں بائیں کتنے لوگ آ جائیں گے، ایسے لوگ ان کی حمایت میں پتہ چلے گا، تجربہ نہ کیا جائے۔ خیر ایسوں کو دینا جائز نہیں ہے یہ پیشہ اور بھکاری کو، کہ چونکہ شریعت نے جو ہے نا وہ ایسے لوگوں کو دینا منع فرمایا ہے۔ جب آپ دیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ اس کی اور ایک ذہن بنے گا، ٹھیک ہے مجھے تو مل رہا ہے پیسہ، میں کیوں کماؤں، لہٰذا ایسے کو نہ دے رہے پیسہ۔ اب دیکھیں یہ تو دیکھیں گے، جو ہمیں تو چونکہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، کسی کو کچھ نہیں کرنا چاہیے، ہاں اگر ہمارا اس نے ذن ہے، ہمارا ذن غالب ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں گا، جو اس کا ہیڈ ہے یا جو ایک پتہ چل جائے میں اس کو سمجھاؤں گا تو یہ باز آ جائے گا، اب تو ذرا واجب ہے اس کو سمجھانا، بتانا درست مسئلہ بتانا۔ نہیں کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں نا، جیسے پولیس ہو گئی اور دیگر جو ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ایسو پر جو وہ سخت اقدامات کریں تاکہ یہ چیز ہمارے معاشرے سے ختم ہو۔ یہ لوگ سارے کام کریں، بالکل اٹے کٹے ہوتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر بس ان کو، حالانکہ ایک تو یہ بھی کام ہی ہے نا، بھیک مانگنا بھی، یہ بھی کام تو کر ہی رہے نا دھوپ میں کھڑے ہو کر۔
صاحب اللہ رحم کرے، آپ یقین مانیں ہم گرمی کے موسم میں ہم ٹریول کر رہے تھے، جا رہے تھے تو روڈ کے درمیان میں جو ہے نا وہ ایک شخص جو ہے وہ کھڑا تھا، اور ہم تو مطلب رکھے میں بیٹھے ہیں، ہوا جیسی کیسی لگ رہی ہے جو بھی ہے، پھر بھی طبیعت بوجھل ہو رہی ہے، تو میں دل ہی دل میں جو ہے وہ سوچ رہا تھا کہ یہ بندہ کتنا سخت جان ہے یہ، کہ اتنی گرمی میں تپتی دھوپ کے اندر وہ بھی روڈ کے درمیان میں جو ہے وہ یہ کھڑا ہے، تو اس سے میں سوچ رہا تھا کتنا سخت جان آدمی ہے، جب یہ کر سکتے ہیں تو دیکھیں
کام کیا نہیں کر سکتے، اسی طرح سخت سردیوں میں بھی ہوتے ہیں، تو جب یہ کام کر سکتے ہیں تو دیگر کام بھی کر سکتے ہیں، حلال روزی بالکل کما سکتے ہیں، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، بالکل اچھا کام کریں جو کیا کہتے ہیں کہ حلال روزی کمائیں، اللہ برکت دینے والا ہے۔ اب چونکہ بھیکاری بھیک میں سے ہوتا یہ ہے نا کہ وہ مفت کا پیسہ مل جاتا ہے، جلدی جلدی مل جاتا ہے، اور پھر یہ کہ یہ پیسہ کسی کام کا نہیں ہے۔ امیر سنت کا رسالہ پورا سرار بھیکاری، وہ رسالہ پڑھا جائے، وہ دینی عبرت نہ کہے اس نے جو نا وہ جو باتیں، اللہ محفوظ رکھے،
آمین
اس چیز سے بچائے۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے نا وہ اچھے کپڑوں والا بھکاری بھی نہیں بننا اور ایسا بھکاری بھی نہیں بننا،
ٹھیک ہو،
اچھے کپڑوں سے مرادی کے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، جو بیچو کے بھی بات ہوئی تھی نا، حج عمرے کے لیے سوال یا دیگر کام کے لیے سوال، فون کر کے اچھے فون سے، مہنگے فون سے سوال کرنا، بندہ اپنا فون بھیج دے۔
ایسا بھی ایک طبقہ اور ہے جو جیسے مثال کے طور پر کچھ بھکاری ہیں وہ معذور بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں چل نہیں سکتا یا میں بڑا یوں ہوں، تو اس طرح کی کچھ جو ہے نا وہ معلومات جو ہے وہ میسر آئی ہیں کہ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، باتیں سنی بھی ہیں اس طرح کی میں نے، کہ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے مسٹر ایکس ہے یا کوئی آپ بائے ہے زی ہے، کوئی بھی لے لیں آپ، کوئی بھی بندہ ہے، ٹھیک ہے، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ یہ ڈرامہ کر رہا ہے معذور بننے کا، جبکہ یہ معذور ہے نہیں، تو اب یہ اس کے پاس جو ہے نا وہ جائے گا، مجمع جو ہے نا وہ لگ جائے گا، اور پھر یہ کیا ہے جوتا اتارے گا اور اس کو بولے گا کہ بھائی مجھے جو ہے نا وہ بڑی شفا بخشی گئی ہے، مجھے بخشش ہے، میں جس کو جوتے مارتا ہوں وہ جو ہے نا وہ چلنے لگ پڑتا ہے، دوڑنے لگ پڑتا ہے، اور مشاہدہ بھی یہی ہے کہ جب ایسے بندے کو وہ دو چار جوتے جو لگتے ہیں تو ایک دو جوتے پر وہ شور مچاتا ہے، اور جب چار سے اوپر معاملہ جاتا ہے تو پہلے وہ اٹھ کے کہتا بس کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو جوتے مارنے والا وہ کہتا بھی ذرا نس کے وہاں، یعنی ذرا دوڑ کے جو ہے نا وہ دکھاؤ کہ تم دوڑ بھی لیتے ہو، اور پھر وہ مطلب دوڑتا ہوا وہاں سے کیا ہے وہ
فرار ہو جاتا ہے،
بھاگ بھی جاتا
ہے، ہاں
جی۔ تو یہ جو انداز ہے لوگوں کا، اس پر کیا کمنٹ ہے آپ کا؟
بھکاری کا انداز یا لوگوں کا انداز؟
نہیں نہیں، جو اس کو پکڑ کے اس کو جوتے مار رہے ہیں اور اس کو
نہیں، یہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، لوگوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، چونکہ لوگوں پر یہ لازم نہیں ہے اس طرح کرنا، وہ لوگ اس کو سمجھا سکتے ہیں، ورنہ یہ قانون ہاتھ میں لینا یہ تو ظاہر ہے کہ وہ ظلم کے زمرے میں آئے گا، وہ تو ایک گناہ کا کام کر رہا تھا، آپ جو ہے نا اس کو ظلم کر دیں، ظالم بن جائے تو یہ تو درست نہیں ہے، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ مجھے اس پہ یاد آیا، یہ جو ہے نا جو بعض لوگ معذور بنتے ہیں نا، میں ایک بار سفر میں تھا تو میں نے دور سے میں نے دیکھ لیا تھا دو بندوں کو، ایک اسے لڑکا تھا اور ایک یہ شخص، اس نے جو ہے نا وہ کوئی چیز خریدی اور تھیلی اس کے ہاتھ میں تھی، اور اس نے جیسے ہماری گاڑی دیکھی نہ آتی ہوئی، اس نے کیا کہ فوری سے تھیلی پکڑائی، اب جو سے لڑکا دوستوں پکڑائی، اور چادر اس نے یوں رکھی اور اس کے کندھے میں ہاتھ رکھے، یوں نابینا ہو گیا، یہ سارا ہو گیا. میں تو آگے سے گزر گیا، میں نے تو سارا دیکھ لیا تھا اس کو. اب میں نے کہا دیکھو اب ہوتا کیا ہے. جب میں گزرا میں سائڈ گلاس سے دیکھتا رہا، جیسے ہی گاڑی گزر گئی یہ چادر یوں کی تھیلی پکڑی چلتا بن گیا، روڈ پار کرنا شروع ہو گیا نارمل، جیسے ڈرامے بھی ہوتے ہیں.
اللہ کی پناہ.
خیر الحمدللہ، چونکہ دینی ماحول کی برکت ہے کہ ہم ذرا ایسے آدھی بھکاریوں کو دیتے نہیں ہیں کچھ، کہ ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے.
ان کو دیں گے پھر اگر دینا ہو تو
دعوت اسلامی نا، دعوت اسلامی کو دیں. اچھا اس سے پہلے تو دعوت اسلامی سے پہلے آپ یہ دیکھیں جو آپ کے اطراف میں، جو کیا کہتے ہیں جو آپ کے ذوی الارحام ہیں، وہ جو فقیر ہیں نا، وہ جو غریب ہیں، جو سفید پوش ہیں، ان کو آپ دیں، ان کو صدقہ دیں، زکوٰۃ ان کو دیں، کہ جن کو زکوٰۃ لگتی ان کو آپ دیں پیسہ، ان کی دعائیں لیں. دعوت اسلامی کو بھی دیں، دعوت اسلامی کو پہلے ان کو آپ زکوٰۃ دیں، دعوت اسلامی کو اچھا پیسہ دیں، تاکہ ذرا دین کا یہ کام چلتا رہے. دیکھیں نا دعوت اسلامی کتنی مسجدیں بنا رہی، کتنے مدارس، کتنے جامعات بنا رہی ہے الحمدللہ الکریم، اور کیا کیا دین کا کام کر رہی ہے دعوت اسلامی. دعوت اسلامی کی بھی آپ مدد کریں تاکہ ایسے مسائل جو ہے وہ دیگر لوگوں تک پہنچیں اور معاشرہ ٹھیک ہو. لیکن دعوت اسلامی خود آپ کو کہہ رہی ہے نا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جو آپ کے اطراف میں جو غریب ہیں ان کی مدد کریں. اللہ ہمارے ان پر رحم فرمائے.
آمین. اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ طریقہ اور یہ سلیقہ سیکھنے کے لیے اللہ کریم ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ طٰہٰ و یاسین صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کھلتے نئے ہر دن دن ابواب زندگی.